استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عزيز حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ شورا کے اختتام تک آج آ پہنچے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس کی طرف میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اس کی آیات 13, 14, 15 وہ اس کے عروج کو معین کرتی ہیں. چنانچہ میں چاہوں گا کہ آج ذرا ان آیات کو ایک دفعہ پڑھ لی جائے تاکہ اس آخری حصے میں جو ایک پرزور دعوت آ رہی ہے کہ لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر تو اس کا پس منظر سامنے آئے کہ وہ کون سی پکار ہے, اللہ کی طرف سے وہ کون سی ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد کی گئی ہے کہ جس کو قبول کر دیں اور جس کے لیے قبر بستہ ہونے کے لیے اس قدر زوردار انداز میں ان آیات مبارکہ میں پکارا جاتا ہے. آیت نمبر 13 ہے شرع لکم من الدین, لکم سے مراد ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، جن میں سب سے مقدم ہے وہ کہ جو حضور کو ماننے والے ہیں. مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین میں ما وصا به نوحا، وہی کہ جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو وحی کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی لائی، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یعنی یہ جو پانچ اولو العزم من الرسل ہیں، سب سے بلند مرتبے والے پانچ رسول. بتایا گیا کہ ان سب کا دین ایک ہے، اور وہی دین ہے کہ جو اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے معلوم کیا. کس لیے کیا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو اور اس کے بارے میں آپس میں تفرقے میں مبتلا مت ہو. اقیمو کے دونوں مفہوم ہوں گے، کوئی شے اگر قائم نہ ہو تو اس کو قائم کرنا اس سے مراد ہوگا، اور کوئی شے قائم ہو تو اس کو قائم رکھنا مراد ہوگا. اگر دین سرنگو ہے تو اسے قائم کرو، اگر وہ سربلند ہے تو اسے سربلند رکھو. تو یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. اس کے بعد چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے ان میں سے ایک تو تھے مشرکین، جو کسی کتاب اور شریعت کے جاننے والے نہ تھے، جو راہ ہدایت سے بہت ہی دور جا پڑے تھے، جنہوں نے 360 کو جو ہے مقابلہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو کتاب اور شریعت کا ماننے والا اور حامل تھا، یہود اور نصارہ. تو ان دونوں گروہوں کی طرف سے حضور کی اس دعوت کے رد عمل میں جو طرز عمل سامنے آ رہا تھا، جس سے کہ حضور کے لیے ایک پریشانی بھی تھی کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں اس بات کو قبول کر رہے، کیوں نہیں لبیک کہہ رہے. یہ بات جو میں پیش کر رہا ہوں بالکل سیدھی اور ساری اور مطابق عقل و فطرت، کیا سبب ہے، یہ راز کیوں ہے؟ تو فرمایا قبر اور المشرکین ما کرو ہے. اے نبی، مشرکین پر تو بہت ہی بھاری ہے وہ چیز کہ جس کی طرف آپ نے بلا رہے ہیں. آسان کام نہیں ان کا اس دعوت کو قبول کرنا اور اس پر لبیک کہنا. ان کے آبا و اجداد کے طور طریقے، ان کے رسومات، ان کے عقیدے، ان کے توہمات، ان سب کو جب قلم موقوف کر دینا، ان سب سے ایک دم اپنا تعلق منقطع کر لینا آسان نہیں، بہت بھاری. اور یہ تو اللہ ہی جس کو کھینچ لے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو کوئی حق کا طالب ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. ان میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اندھے بہرے نہیں ہیں، جن کے سامنے حق منتشر ہوگا تو اسے قبول کریں گے. تو ایسے لوگوں کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ انہیں ہدایت دے. اگلی آیت میں اہل کتاب کے مسئلے کو زیر بحث لائے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. یہ جو ہے یہود اور نصارہ، یہ کہیں اندھیرے میں ٹھوکرے نہیں کھا رہے ہیں. ان کے پاس علم آیا، تورات ان کو عطا کی گئی، انجیل انہیں عطا کی گئی، اس کے باوجود یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. کیوں؟ بغیا بینهم، آپس میں زدم زدہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے، سبقت لے جانے کے لیے، گردن ایک دوسرے سے اونچی رکھنا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت معین نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ کہ جو وارث ہوئے ہیں کتاب کے انبیاء کے بعد، وہ شکوک و شبہات میں ہوتے ہیں. اس پس منظر میں حضور کو اب حکم دیا گیا فل دال کا فخر و مستقیم کما ادرتا، تو آپ بددل نہ ہو. حالات واقعی تر ایسے ہیں کہ جس میں تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مایوسی کے بھی اس پہلو سامنے آتے ہیں، لیکن آپ کے صبر و ثبات کا تو امتحان اسی میں فل دال کا فخر ہو، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، مستقیم کما ادرتا اور ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا. ولا تتبع اہواہم، اور ان کے دباؤ میں آ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور ڈنکے کی چوٹ انہیں سنا دیجیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر کہ جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے کتاب. وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو. اللہ ربنا وربکم، اور اگر تم میری مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھے ہو تو سن لو، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے مابین کسی حجت بازی کا کچھ حاصل نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ ہی ہمارے مابین جمع فرما دے گا، ہمیں جمع کر دے گا، یا ہماری اس کوشش کا نتیجہ نکال دے گا، اور وہی ہے کہ جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا. یہ ہے وہ دعوت، اقامت دین کا فریضہ، اور اس کے بارے میں مختلف طبقات کے جو طرف عمل تھے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیجوئی اور تشفی، اور ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کروا دینا کہ خاتم اعراض کرو، انکار کرو، مخالفت کرو، کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، مجھے جو حکم ہوا ہے میں اس پر کاربند کروں گا اور اسی کی دعوت دے گا. اب اس میں آپ سمجھئے کہ یہ جو لوگ تھے کہ جو جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب، ان کا نقشہ ہے جو پچھلے درس میں ہمارے سامنے آیا کہ اب ان کے اوصاف کیا ہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. سب سے پہلے ایمان، پختہ یقین، اللہ کی ذات پر توکل. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلی کھلی بے حیائیوں سے اجتناب کرنے والے، اور اگر غصہ آتا ہے تو اس کو پی جانے والے، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، اور ان کا معاملہ آپس میں باہمی مشورے سے ہے، اور انہوں نے نماز قائم کی. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. یہ ہیں وہ اوصاف ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں وہاں الفاظ آئے تھے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جنہیں کھینچ لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور جنہیں ہدایت دیتا ہے، ان میں یہ ہے وہ اوصاف جو پیدا ہو. اب آئیے آخری حصے پر. وہ جو معاندین تھے، جو ادھار کھائے بیٹھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، ان کے بارے میں فرمایا گیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِ، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی دوست، کوئی حمایتی اس کے بعد. غور کیجئے، اس میں بھی اصل میں بالواسطہ دلجوئی ہے حضور کی کہ آپ اس کے اعراض پر دل گرفتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، رنج اور غم جو ہے محسوس نہ کریں. جان لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے ہی فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ اب وہ ہدایت حاصل نہیں کر پائیں. من یضلل اللہ، جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اب آپ انہیں ہدایت دے سکتے. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ اس میں کوئی آپ کی کوتاہی کو دخل ہے. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہر شریف انسان، بابروت انسان، اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی الزام دیتا ہے سب سے زیادہ بڑھ کر. اگر اس کی بات لوگ نہیں مان رہے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو لان تان کرے وہ محسوس کرتا ہے شاید میرے اندر کوئی کمی ہے, میں شاید بات کو واضح نہیں کر پایا ہوں, شاید میں حق تبلیغ ادا نہیں کر سکا, شاید جس طرح بات مجھے سمجھانی چاہیے تھی میں نہیں سمجھا پایا, اور اس کا پھر بوجھ اس کی طبیعت پر ہوگا. کئی جگہ قرآن مجید میں حضور کے اس معاملے میں دلجوئی کی گئی کہ آپ پریشان نہ ہو, اس میں کوئی کمی یا کوتاہی آپ کی طرف سے نہیں, بلکہ یہ بدبخت وہ ہے کہ جن کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بڑا اشکال ہے, اور ظاہری الفاظ جو ہے وہ تو ایسے ہیں کہ جس پر بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا تو پھر ان کا کیا قصور ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے, قرآن مجید میں بار بار آئی ہے. اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت ہے اس کی کئی دفعات ہیں. قرآن مجید کہیں اس کی ایک دفعہ بیان کر دیتا ہے, کہیں دوسری, کہیں اس پورے قانون کو مجموعی طور پر بیان کرتا ہے. تو جہاں کوئی ایک پہلو یا دوسرا پہلو آیا ہو اگر وہاں وہ مجموعی قانون پیش نظر نہ ہو تو مغالطہ ہو سکتا ہے. وہ مجموعی قانون یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا, اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے, وہ درجہ بدرجہ ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے, اور جن لوگوں کے دلوں میں کوئی کجی ہے, کوئی ضد ہے, کوئی تعصب ہے, روگ ہے, ان کے لیے وہ ہدایت کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے گمراہی کا راستہ جو ہے وہ کھولتا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے اور انسان کو جو مقام یہاں دیا ہے تو اسے اپنے ارادے کی آزادی بخشی, اما شاکرم و اما کفورا, خاتم شکر گزار ہو کر زندگی بسر کرو اس کا اختیار ہے تمہیں, اور خاتم ناشکرے ہو کر زندگی بسر کرو اس کا بھی اختیار ہے. اسی میں امتحان ہے کہ ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو. باقی اگر ادھر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے راستے کو آسان کرتا چلا جائے گا, اسے کہتے ہیں تیسیر, آسان کر دینا. یہاں تک کہ وہ منزلیں کہ جو بڑی کٹھن نظر آتی ہے ابتدا میں آدمی بڑھتا جاتا ہے اور آسان ہوتی چلی جاتی ہے, اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزر رہا ہوں. دیکھنے والے جو ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے کٹھن امتحانات سے گزر گئے. وہ تحصیل اللہ نے کر دی ہے ان کی اس نیت کی وجہ سے کہ انہوں نے ہدایت کے راہ کو اختیار کیا خلوص اور اخلاص کے ساتھ, تو اب اللہ تعالیٰ آسان کر کے چلا جا رہا ہے. فصل یسرہ للیسرا, اور جو کجی کے راستے کو اختیار کرتے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے, یہاں تک کہ رفتہ رفتہ انسان بے حیائی میں اتنا بڑھ جائے گا کہ شاید پہلے وہ خود تصور نہ کر سکے کہ میں اتنا بے حیا بھی ہو سکتا ہوں. واقعہ یہ کہ ہمارے یہاں بھی ایک دو نسل کے اندر جو فرق واقع ہوا ہے, جن گھرانے کی خواتین کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا, وہ بات حفیظ کا ابھی انتقال ہوا ہے, ان کی وہ مشہور نظم جو ہے رقاصہ, اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں مبالغہ نہیں ہے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہیں ان کی جھلک. ہمارے گھرانے تھے جن کے ہاں پردے کا یہ اہتمام تھے, لیکن یہ ہے کہ انہی کی دو نسلوں کے بعد ان کی بیٹیاں ان کی بہویں جو ہیں نیم اڑیا لباسوں میں آپ کو سڑکوں پر گھوم چکی ہیں. دفاتر یہ انقلاب نہیں آیا کرتا, یہ تبدیلی آتی ہے سہج سہج رفتہ رفتہ. پہلے یہ ہے کہ برقع اٹھا, پھر یہ کچھ عرصے کے بعد دوپٹہ اٹھا, پھر وہ قمیضوں کی آستینیں اوپر چڑھی, یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے. فصل یسرہ للیسرا, فصل یسرہ للعسرا, تو اس برائی کی طرف بھی راستہ جو ہے آہستہ آہستہ آسان ہوتا ہے. اسی میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان بدی میں یا کجی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے جسے ہم انگریزی میں تعبیر کریں گے پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک حد تک تو آدمی کسی معاملے میں آگے بڑھ کر واپس بھی آ سکتا ہے, لیکن ایک حد وہ آتی ہے جب اتنے آگے نکل آئے کہ واپسی کا کوئی سوال نہیں. جب جس حد کو پہنچ جاتا ہے انسان برائی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگتا ہے. یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, یہ ابتدا میں مہر نہیں لگتی, ابتدا بس مغالطہ یہی ہوتا ہے. اگر اس کو سمجھے کہ شروع ہی میں مہر لگ گئی پھر تو اس سے سوال پیدا ہو جائے گا پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو موت لگ گئی.
ثم البكم العمي فهم لا يرجعون, اب وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اب وہ لوٹ نہیں سکتے.
یہ مہر لگتی ہے آخر میں جا کر. لیکن جب یہ مہر لگ گئی, میں اسے کہا کرتا ہوں مہر تصدیق ثبت کر دے گا, تم نے گمراہی اختیار کی تھی, اس میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئے ہو, لو ہماری طرف سے بھی مہر تصدیق ثبت ہو گئی تمہارے اسی راستے پر, اب تمہارے لیے کوئی واپسی کا امکان نہیں. کہیں تو قرآن اسے کہتا ہے تبع اللہ علی قلوبہم,
سورہ منافقون ابھی ہم نے پڑھی تھی مسجد شہداء میں, فتوب علی قلوبہم, اب ان کے دلوں پر مہر کر دی.
کہیں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم,
اور اس ایج کو جو لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں انہی کے بارے میں یہ الفاظ ہے, وہ من یضلل اللہ,
جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی,
ما له من ولی من بعده,
تو اب اس کے بعد کون اس کا حمایت دی, مددگار, محبت کرنے والا.
یعنی حضور کو بتایا جا رہا کہ آپ کتنے ہی دل سے چاہتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے, اب یہ اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر ہو چکی,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے ان کی گمراہی پر, ان کے واپس آنے کا کوئی سبب.
یہی ہے کہ جن کا ذکر سورہ بقرہ کے اس پہلے رکوع کے اختتام پر ہوا ہے, ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم,
ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت کر دی ہے, اور ان کے کانوں پر بہت کر دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, اور اب یہ لوٹنے والے ان کے لیے دردناک عذاب.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ,
اب جو ان کا انجام ہونا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا, اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو قیامت کے دن, جب ان کو لے آیا جائے گا جہنم کے سامنے, اور وہ دیکھیں گے کہ یہ ہے اب ہمارا ٹھکانا. يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ, تو وہ کہیں گے کہ ہے کوئی واپس لوٹ جانے کا راستہ بھی, کہیں دنیا کی طرف لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے, ہم تلافی معافات کر سکیں, ہم اصلاح کر سکیں, ہم زندگی کا دوسرا رخ اختیار کر سکیں, اس کا بھی کوئی موقع ہے کہ نہیں.
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ,
اور تم دیکھو گے انہیں جب وہ اس پر پیش کیے جائیں گے, علیہا یہ ضمیر مؤنث ہے, اس لیے کہ جہنم اور نار یہ مؤنث, اگرچہ یہاں لفظ تو عذاب آیا تھا لمبا رعب العذاب, لیکن مراد ہے جہنم اور وہ مؤنث ہے, لہذا ضمیر لائی گئی مؤنث.
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا, تم دیکھو گے جب وہ اس پر پیش کیے جائیں گے, خاشعین من الذل,
وہ رسوائی جو اس وقت ان کی ہو رہی ہوگی اس کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے, جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کلنکھیوں سے دیکھتے ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ ان پر جو اس وقت ذلت طاری ہوگی, جو پشیمانی کی کیفیت ہوگی, اس کی وجہ سے وہ سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے, بلکہ یہ کہ کلنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے.
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة,
اور کہیں گے اس دن اہل ایمان کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل خسارے میں ہیں وہ لوگ جو خسارے میں رہے خود بھی, اور اپنے اہل و عیال کو بھی انہوں نے خسارے میں مبتلا کیا قیامت کے دن. یعنی دنیا میں تو یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ لوگ بیچارے بڑی خستہ حالت میں ہیں, مسلمان حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, حضرت خباب الارض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, اور جو غلام ایمان لے آئے تھے حضور پر ان کے ساتھ جو بیت رہی تھی, تو بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابو جہل کے لیے, امیہ ابن خلف کے لیے, عقبہ ابن ابی معیط کے لیے, ان کے لیے تو سربلندی ہے, ان کے لیے عیش ہے, کھاٹ ہے, دبدبہ ہے, روم ہے, انہیں اقتدار حاصل ہے مکے میں, اور یہ مسلمان بیچارے چکیوں میں پس رہے ہیں ظلم کی اور ستم کی, تو بظاہر تو محسوس کچھ اور ہو رہا تھا, یہاں آ کر وہ حقیقت الکشیف ہو گئی کہ کون ہارا کون جیتا, جیسے کہ سورہ تغابن میں ہے کہ ذالک یوم التغابن, وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن, اس روز جو جیتا وہ حقیقت میں جیتا, اور جو ہارا وہ ہارا, جو اس روز ستارے میں رہے وہ ہے اصل ستارے میں, اور جو اس روز نفع میں رہے اصل میں نفع میں وہ ہے, چاہے دنیا میں ان کی زندگی جیسے بھی جیت رہی ہو.
وقال الذین آمنوا, اہل ایمان کو اس کا یقین تو تھا، لیکن ایک یقین ہے ایمان بالغیب کی نوعیت کا، اس وقت وہ ایمان بھی شہادہ ہو جائے گا کہ حقیقت منکشف ہو گئی، ہم اسی بات کو مانتے تھے. اب دیکھیں سورۃ العصر کیا ہے، اسی پر ایمان جو ہے وہ سورۃ العصر میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جبکہ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، جو ایماندار وہ گھاٹے میں ہیں، جو حلال اور حرام کی پابندی کرے وہ گھاٹے میں ہیں، جو اصول کے تحت زندگی بسر کرنا چاہے ان کے لیے سانس لینا مشکل ہے. ان لوگوں کے لیے تو یہاں پر کھلی چھوٹ ہے اور عیش ہے اور آرام ہے کہ جن کا کوئی اصول نہ ہو، کوئی سکرپل نہ ہو زندگی میں، جہاں جو داو لگ جائے لگا لیا جائے، وہ یہاں پر بلند ہے، ان کے لیے یہاں آسانیاں ہیں آسائشیں ہیں. تو اس دنیا میں تو رکشا برش نظر آ رہا ہے. اگر کسی کو یہ یقین ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ چیز تو ایمان بالغیب کے درجے میں ہے، اور وہاں جا کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی. وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. آگاہ ہو جاؤ یہ ظالم، اور قرآن مجید میں ظالم اکثر و بیشتر مشرکین کے لیے آتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یہی ہے کہ جو دائمی عذاب میں رہنے والے. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہ ہوں گے ان کے کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی کچھ پناہ جو مدد کر سکے ان کی اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو اور وہ اس فیصلے کو بدلوا لے. اللہ کی جناب سے کسی کے لیے جہنم کا پروانہ صادر ہو اور وہ اسے زبردستی جنت کی طرف بڑھوا دے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے. یہ صرف کچھ ذہنی سہارے ہیں جو لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، ورنہ وہاں کا تو فیصلہ جو ہے آخری فیصلہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور یہی ہے سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، مختار مطلق، اختیار اس کا، جس کے لیے کہ حضور نے اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی دونوں سے خطاب کر کے کہا، یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی نفس جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. اور اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں حاصل ہوگا تمہارے بارے میں اس دن قیامت کے دن. تو فرمایا وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ، اسی پر یہ گفتگو یہاں ختم ہوئی. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جائے، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب آ رہی ہے وہ پکار جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ گویا کہ کنکلوڈنگ حصے ہیں ابھی سورہ مبارکہ. استجیبوا لربکم، یہ ہے حقائق، یہ دنیا ابدی نہیں ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے. اور دنیا کی ابدیت جو ہے اور اس کا فانی ہونا، یہ اگر تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے بھی، تو تم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ تمہیں تو یہاں نہیں رہنا ہمیشہ. موت کا منکر تو کوئی نہیں، قیامت کے منکر ہو سکتے ہیں، موت کا منکر تو کوئی نہیں. یہ وقت جو ہے بہرحال ختم ہو کر رہنا ہے، جیسے کہ حضور کے خطبے میں واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ تم روزہ یا رات کو سن رہے ہو. اس کے بعد دوسری عظیم حقیقت یہ کہ ثم لتبعثن کما تستیقظون، پھر تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. حقائق یہ ہے، لہذا اب کوئی وقت ضائع کیے بغیر، کسی تاخیر اور تعویض کو راہ دیے بغیر، استجیبوا لربکم، لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے لوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. لاکھ چاہے لوگ کہ وہ مرحلہ ٹل جائے، لیکن وہ ٹلنے والی بات نہیں، وہ دن جب آ جائے گا. یہی بات ہے جو خود موت کے بارے میں کہی گئی، اس لیے کہ موت کے بارے میں حضور نے فرمایا مم ماں کا فقط قامت قیامت ہوں، جس جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. اب قیامت چاہے پچیس دس ہزار برس بعد آنے والی ہو, جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی. تو جس طریقے سے وہ گھڑی جو ہے سورہ منافقون میں ہم نے پڑھا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اس دن سے پہلے پہلے کہ جب وہ سرحانے موت آ کھڑی ہوگی تو تم گڑ گڑا کر کہو گے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے اگر اس موت کو اس گھڑی کو تو ٹال دے اور مؤخر کر دے تو میں سب کچھ اپنا تیرے راہ میں دے دوں گا اور میں بالکل صالح اور نیک بن کر زندگی بسر کروں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی وہ وقت جو ہے اس کے آنے کے بعد تو اس کو ٹالے گا نہیں. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وہی بات یہاں کہیں وہ دن قیامت کا جب آ جائے گا تو پھر اس کے بھی لوٹنے کا کوئی سوال نہیں. جیسے یہ انفرادی قیامت جو ہے موت یہ جب آ جائے گی تو اس کا کوئی تاخیر نہیں, اسی طریقے سے وہ اجتماعی قیامت جو ہے اس کا بھی لوٹانے والا کوئی نہیں. لا مرد له من اللہ, ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نصیر, نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانا. ملجئ جہاں آدمی جاتا ہے کسی شے سے بچنے کے لیے, وہ مل جا ماوا, تو کوئی مل جا نہ ہوگا, کوئی ٹھکانے کی جگہ نہ ہوگی. وما لکم من نصیر, اور کوئی نہ ہوگا تمہاری طرف سے پوچھ گچھ کرنے والا, روک ٹوک کرنے والا, کوئی پوچھنے والا ہو کہ انہیں کیوں عذاب دیا جاتا ہے. کوئی کسی کے لیے اگر ذرا سا بھی, آخر دنیا میں تو ہوتا ہے کہیں کسی کو مارا جائے تو کوئی نہ کوئی آگے پوچھے گا بھائی کیا بات ہے کیوں مارا جا رہا ہے, کیا اس کا جرم ہے. لیکن وہاں کوئی روک ٹوک کرنے والا, کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو کر. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے وہ پکار. اس پکار کو اب پورے اس کانٹیکسٹ میں رکھیے جو سورہ مبارکہ کا ہے, کہ ایمان, توکل, اجابت, پھر یہ کہ وہ اقامت دین کی جد و جہد, سب کو پیش نظر رکھ کر پکارا کس لیے جا رہا. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, اور وہاں جمع کا صیغہ ہے. اس کے بعد حضور سے کہلوایا گیا کہ آپ ڈٹے نہیں, اگر کوئی بات آپ کی نہیں سن رہا ہے تو پرواہ نہیں, کوئی لبیک نہیں کہہ رہا تو آپ بدل لو, آپ ڈٹے رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ لوگ پوری بات نہیں مانتے تو چلو کچھ تھوڑی سی بات منوا لوں, اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے کوئی کمپرومائز کر لو. نہیں, فلزانے کا فد و مستقیم کما ہوں, آپ ڈٹے رہیے, جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. آپ کی طرف سے کوئی چیز جو ہے کسی درجے میں بھی کم نہ ہو, اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, بلکہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کا اتباع کریں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور کہہ دیجئے کہ میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس نظام عدل کو قائم کروں کہ جو اللہ نے عطا فرمایا. اس کے لیے ہے اب جو پکارا جا رہا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ اپیل کا انداز, کہ کیا پتا ہے کہ کسی کے سر پر وہ وقت جو ہے موت کا آیا کھڑا, موت بنڈلا رہی, مہلت عمر ختم ہوئی چاہتی. یہ ٹھیک ہے سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. بڑے لمبے چوڑے انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں پلانس اور لمبے چوڑے نقشے ہیں, لیکن یہ کہ کس کو یقین ہے کہ کل کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا. تو اس ایسی بے یقینی والی بات جو ہے, اس دنیا والا معاملہ تو یہ اس سے زیادہ ناقابل اعتماد کچھ ہے. ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے, حالانکہ تمہیں تو پہلی فرصت میں لبیک کہنی چاہیے اپنے رب کی پکار پر, استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر. پھر آئیے اس پس منظر میں, حضور دعوت دے رہے ہیں, لوگ اعراض کر رہے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, پھر اگر یہ اعراض کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, رو گردانی کرتے ہیں, گردنیں موڑتے ہیں اور آپ کی بات پر کان نہیں دھرتے, لبیک نہیں کہتے, تو ہم نے آپ کو اس کا کوئی ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, نہیں ہے آپ پر مگر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری. یعنی یہ بہت ہی تمام انبیاء و رسل کے لیے بھی اور ان کے نقش قدم پر کسی بھی دعوتی کام کو کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ دل کی تسلی اور تشفی کے لیے کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف پہنچا دیتا ہے، ورنہ تو یہ کہ انسان بہت بدبی ہو، آخر انسان متاثر ہوتا ہے حالات سے، کوششیں کر رہا ہے اور نتیجہ خیز نہیں ہو رہی، پکار رہا ہے اور لوگ اس کی پکار پر کان ہی نہیں دھر رہے. آپ کو سورہ 29 پارے میں سورہ نوح میں جو ان کے کا نقشہ دیکھا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واصروا واستکبروا استکبارا. یہ جو صورت ان کی تھی کہ میں نے رات کو پکارا، دن میں پکارا، تنہائیوں میں جا کر دعوت دی، علل اعلان بھی میں نے ڈنکے کی چوٹ بھی دعوت پیش کی، لیکن یہ کہ اس قوم نے جتنا میں نے انہیں پکارا اتنا ہی اعراض ان کا بڑھتا چلا گیا، جتنا میں نے ان کو چاہا کہ وہ تیرے استغفار تیری مغفرت کی طرف آئے اتنا ہی ان کا استکبار بڑھتا چلا گیا. تو یہ طرز عمل ہے اگر تو انسان پر ایک مایوسی اور بدلی تو ہوتی ہے. اس سے بچانے میں سب سے زیادہ تاثیر اس کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کا صحیح تعین کر لے انسان. اگر تو یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت پر لانا، تب تو بدلی ہوگی، اور اگر یہ سمجھے کہ میرا کام پہنچا دینا تھا، میں مسئول اور مکلف ہوں اللہ کی طرف سے اس پر کہ میں پہنچانے میں کوئی کمی نہ کروں، تو پھر اس کے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے کہ اگر میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تو باقی یہ اپنے طرز عمل کے ذمہ دار یہ خود ہے اور اس کی جواب دہی کتنے کرتے ہیں. تو یہاں وہی بات ہے جو حضور سے فرمائی جا رہی ہے، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. اگر یہ اعراض کرتے ہیں اس سب کے باوجود، آپ کی یہ شبانہ روز محنت کے علی الرغم، آپ نے ہر ہر طریقے سے ان کو پکارا اور بلایا اور دعوت دی، اس سب کے باوجود اگر وہ اعراض ہی پر مصر ہے تو ہم نے آپ کو ان کا کوئی ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو ہدایت پر لے آئے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ ہماری طرف سے ہماری رحمت کا مزہ چکھتا ہے تو اس پر اتراتا ہے، اس پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور یہی انسان ہے کہ اگر کوئی اپنے ہی کیے کے پاداش میں کوئی مصیبت جو ہے وہ اس پر مسلط ہو جائے تو پھر وہ نہایت ناشکرا ہو جاتا ہے کہ مجھ پر تو کبھی اللہ کی کوئی نظر کرم ہوئی ہی نہیں، مجھے تو اللہ کی کوئی نعمت کبھی ملی ہی نہیں. یہ ناشکرا پن جو ہے انسان کا یہ معاملہ ہے، اور یہی طرز عمل ہے جس کا ظہور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کے جواب میں ہو رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. یہ اختتام پر سورتوں کے بہت جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون آتا ہے، آخری اختیار اسی کا ہے، آخری فیصلہ اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے، حکومت اسی کی. سورہ بقرہ بھی ختم ہوتی ہے، آخری کو شروع ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. يخلق ما يشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سے پچھلے درس کا جو مرکزی مضمون تھا وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ جو اسباب معیشت ہے، متاع الحیات دنیائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دسترخوان جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے. یہ کافروں کے لیے بھی ہے، اہل ایمان کے لیے، یہ منکرین کے لیے بھی ہے اور جو شاکرین ہیں ان کے لیے بھی. اور اس میں بھی جس کو چاہتا اللہ زیادہ دیتا، اور اللہ کی نگاہ میں چونکہ کوئی قدر ہے ہی نہیں، دنیا اور باقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا وہ تو کفار کو دیتا ہے، بڑھ چڑھ کر دیتا ہے. سورہ زخرف کی آیت میں نے کئی دفعہ اس کی طرف توجہ مقبول کرائی، جو اب آگے پڑھیں گے اب، کہ ہم تو اگر چاہتے ہیں تو ان کافروں کے لیے سونے چاندی کے محل، جن کی چھتیں بھی سونے چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی، دیتے ہیں ان کو، اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں تو ان سب کی بھی کوئی مقدر نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اہل ایمان کے لیے امتحان بن جاتی ہیں یہ چیزیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ کفار جو ہے، یہ ابو جہل جو ہے، ابو لہب جو ہے، یہ ناز و نرم میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، اور ہمارے لیے یہ مشقت ہے اور یہ تکلیف ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس میں مال و اسباب دنیاوی کے ساتھ ساتھ اولاد اس کا بھی معاملہ ہے کہ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی کسی کو نہ دی، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا چلا جاتا ہے کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کہیں ایسا بھی ہے کہ ان کے ماں بہن جو ہے وہ جوڑے بنا دیتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھی ہمارا اختیار مطلق ہے. یہ نہ سمجھو کہ جسے کچھ نہیں دیا اس سے ہم ناراض ہیں اور جس کو کچھ دے دیا ہے اس سے ہم راضی ہیں، یا جس کو بیٹے دیے ہیں اس پر ہمارا بہت نگاہ عنایت ہے اور نگاہ لطف و کرم ہے، اور جس کو بیٹیاں دی ہیں یہ کوئی علامت ہے اس بات کی کہ اس کو ہم نے محروم کر دیا ہے. یہ تمہارے پیمانے ہیں ہمارے پیمانے یہ نہیں. یہاں بلکہ میرا ذہن جا رہا ہے ادھر کہ اگر بیٹے دینا اللہ کی طرف سے کسی پر نگاہ کرم ہونے کی علامت ہوتی تو سوچئے پھر محمد رسول اللہ پر تو نگاہ کرم نہیں ہوئی، بیٹے دیے بھی تو لے لیے. اور حضور تو در حقیقت بیٹیوں کے باپ ہی ہیں، کہ آپ کی تو بیٹیاں ہی ہیں، چار بیٹیاں حضور کو اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ زبان بھی ہوئی، ان میں صاحب اولاد بھی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا بھی کوئی تعلق یہ اللہ کے کسی سے راضی یا ناراض ہونے سے نہیں، اس میں سے کسی چیز کا کوئی تعلق کسی پر اللہ کی نگاہ کرم ہونے یا نہ ہونے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا مطلب ایک اس کے اپنے اختیار کا معاملہ ہے جس کو جو چاہتا ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یذبجہم ذکرانا وإناثا، یا ان کو گڈمٹ کر کے دیتا ہے بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی. انہ علیم قدیر، اور یہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے وہ بھی اپنے علم کامل کی بنیاد پر کرتا ہے. اس کے ہر فعل میں اس کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ قادر ہے ہر شے پر. ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیٹیاں دی ہیں اسے بیٹا دینے پر قادر نہیں تھا، یا جسے بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹیاں دینے پر قادر نہیں تھا. وہ قادر تو ہر شے پر ہے، لیکن اس کی اپنا علم اس کی اپنی مصلحت ہے، اس کی بنا پر وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. یہاں سے اب آگے مضمون جو ہے تین آیات یہ خاتمہ سورت پر مشتمل ہے، اور اس میں وحی کا معاملہ آ رہا ہے جو میں نے آج جمعے میں اعلان کیا تھا کہ یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے، اور اس مضمون پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام یہ مقام ہے سورہ کی آخری تین آیات. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے یا کسی انسان کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. ما كان لبشر، اس میں گویا کہ انسان کی اپنی طاق اپنی مجال اپنی ہمت اپنا تحمل اس کی نفی ہو رہی ہے. کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. دیکھیے انداز کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سے کلام کرے، معاذ اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نفی ہو جائے. اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کی اس کا اپنا ایک سہار اور تحمل کی اس کی ایک حد ہے، اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس سے یہ بالا تر ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، رو در رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے، اس کا تحمل کر سکے. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں ہے کسی انسان کا یہ رتبہ یا کسی انسان کی یہ حیثیت یا کسی انسان کے لیے یہ ممکن کہ اللہ کلام کرے اس سے. الا، اب یہ ہے استثناء، سوائے اس کے کہ وحی کی صورت میں. وحی پر میں نے شروع میں گفتگو کی تھی جب ہم نے یہ سورہ مبارکہ شروع کی ہے، کیونکہ اس کی جو ابتدائی آیات ہے ان میں بھی یہی مضمون آیا تھا. صفحہ 580 پر دیکھ لیجئے، دو آیتیں تو اس صورت کی ہیں حروف مقطعات پر مشتمل، حامیم عین سین قاف، اور پھر آیا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح وحی کر رہا ہے اللہ آپ کی طرف، اور اسی طرح وحی کرتا رہا ہے اللہ آپ سے پہلے انبیاء کی طرف. تو یہ وحی کا سلسلہ جو ہے جیسے کہ ایک اور مقام پر حضور سے کہلوایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہ ہو. یہ تو سلسلہ تو ذہب ہے، سنہری زنجیر ہے، چلی آ رہی ہے، تو یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا ہے. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ وحی کے لفظی معنی عربی زبان میں ہے الاعلام بالسرعت والخفاء، کسی کو کوئی چیز خفیہ طریقے سے اور بڑی تیزی سے سمجھا دیں، جس طرح کہتے ہیں اشارے سے سمجھا دیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی، اب اس میں کوئی زبان نہیں بیچ میں استعمال ہوئی، کوئی الفاظ زبان سے نہیں نکلے، نہ زبان کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کان نے کچھ سنا ہے، لیکن ایک آنکھ کا اشارہ دوسری آنکھ نے پا لیا. ترا عینھا عینی فتعرف وحیھا، یہ مصرع ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ میری آنکھ کو اس کی آنکھ دیکھتی ہے اور میری آنکھ جو مضمون اس کو پہنچانا چاہتی ہے وہ اس کو مل جاتا. ترا عینھا عینی فتعرف وحیھا، اس کی آنکھ میری آنکھ کو دیکھتی ہے اور اس کے اشارے کو پا لیتی ہے. تو وحی کے اصل معنی جو ہے وہ ہے الاعلام بالسرعت والخفاء، کوئی چیز کسی کو بتا دینا خفیہ طریقے سے اور تیزی کے ساتھ، ایک بجلی کے سکوننے کے انداز میں کوئی بات جو ہے کسی کو کمیونیکیٹ کر دی جائے، وہ وحی. تو یہاں جو فرمایا گیا اللہ کے کلام کی تین صورتیں ہیں بندوں کے ساتھ، وہ کلام کے روح در روح ہو کر جس طرح ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آواز بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ شکل تو ممکن ہی نہیں، انسان کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، یہ حیثیت نہیں ہے، اس میں اس کا تحمل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اس طریقے سے ہم کلام کریں. الا وحین، سب سے پہلے تو یہ کہ وحی ہو، او من ورائے حجاب، یا پردے کی اوٹ سے کلام. یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ تین صورتیں کیا ہیں جو آ رہی ہیں، پہلے سے ترجمہ کر لیجئے. او یرسل رسولا، یا تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ بھیجتا ہے کسی پیغام پر کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ وحی کرتا ہے جو چیز اللہ چاہتا ہے اس کے حکم سے. انہ علی حکیم، یقیناً اللہ بہت بلند ہے، کہ لفظ علی یہاں پر آیا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. انہ علی، اللہ کی صفت کے طور پر یہاں آ رہا ہے، علی فلام اس پر لگ جائے گا العلی تو وہ اللہ کا نام ہو جائے گا، یہاں وہ صفت ہے نکرہ کی شکل میں. انہ علی، وہ بہت بلند و برتر، بلند و بالا ہے، یہ در حقیقت بہت عالی رب رکھتا ہے یہ نام اللہ کا، یا یہ صفت اس مضمون سے جو اس آیت میں آئی، وہ بہت بلند و برتر ہے اور انسان بہت حقیر اور کمتر ہے. ان کا روح در روح ہو کر آمنے سامنے ہو کر گفتگو کرنا اور کلام کرنا یہ خارج امکان اور خارج بحث ہے. اور پھر وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت متقاضی ہے کہ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، بات پہنچانی بھی ہے، پیغام بھی پہنچانا ہے انسان کو، حجت بھی قائم کرنی ہے انسان پر، حق کا راستہ بھی اس کو دکھانا ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ کی بلندی، اس کا علو مقام اور انسان کی پستی، یہ تو آڑے آ رہی ہے روح در روح ہم کلام ہونے میں. دوسری طرف حکمت خدا بندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو پیغام بھیجا جائے، ہدایت دی جائے، اسے بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو شکل پیدا کی اللہ نے، وہ ہے یہ درمیانی تین صورتیں کلام الہی کی. اچھا، ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ بہت سمپل ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے. من ورائے حجاب، یہ معاملہ وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، کوہ طور پر وہ آواز سنتے تھے، دیکھتے کتنے تھے، اور اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ وہ آواز اللہ ہی کی آواز ہے، اس لیے کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصوصی مقامات میں قرآن گنواتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، سورہ نساء میں فرمایا موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق عربی زبان میں، اور کسی فعل کے بعد اگر اس کے مصدر کو لایا جائے حالت نسبی میں تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یہ فعل واقعی اسی طرح ہوا ہے جیسے کہ ہوا کرتا ہے، کوئی شک نہ رہے، استعارہ نہیں ہے. جیسے کہ اگر ہم کہیں ضرب تو ہوں ضربن، میں نے اسے مارا، اور یہ مارا پھر واضح مارا، یہ نہ سمجھنا کہ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میں نے مارا اسے جیسا کہ مارا جاتا ہے،
تو یہ ہے ضربن کو مصدر کی صورت میں لانے کا فائدہ. تو وہاں فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ سے تو کلام فرمایا جیسے کہ کلام فرمایا جاتا, تو اس میں یقیناً وہ آواز اللہ ہی کی ہے. اور سورۃ طٰہٰ میں صاف وہ ضمیر متکلم آئی ہے, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں ہی ہوں اللہ, وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, بس میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو میری یاد. تو وہ اللہ ہی کی آواز تھی جو انہوں نے سنی. اور اسی کے لیے ایک اور دلیل یہ بھی ہے اضافی, کہ جب بار بار کی یہ ہم کلامی ہوئی تو جو اشتیاق وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اگر گفتگو ہو رہی ہے دیدار نہیں ہو رہا, تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ایک اس دیدار کا شوق جو پڑا ہے ان میں, تو انہوں نے پھر وہ درخواست کر لی. سورہ آراف میں پورا واقعہ مذکور ہے, رب ارنی انظر الیک, پروردگار ذرا مجھے دیدار بھی کرا دے, میں دیکھوں تجھے, یہ حجاب اٹھ ہی جائے. اب گفتگو جو ہو رہی ہے بھی ورائے حجاب, تو اس شوق کا پیدا ہو جانا بالکل فطری ہے, منطقی ہے. لیکن اس وقت انہیں کہا گیا لن ترانی, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تم اس کا تحمل نہ کر سکو گے, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن انظر الی الجبل فاستقرب مکانہ فسوف ترانی, ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو, ہم اس پر اپنی تجلی ڈالیں گے, اگر وہ اس کو جھیل جائے تو تم بھی سوچنا کہ تم ہمارا تحمل کر سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, اور جب اللہ نے تجلی اپنی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ گیا, ریزا ریزا ہو گیا, اور حضرت موسیٰ جو ہے اس بالواسطہ جو ایک مشاہدہ ہو رہا ہے, براہ راست تجلی نہیں آئی حضرت موسیٰ پر. اور اس وقت بھی وہ ان کی حالت یہ ہوئی ہے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تب تو الیک, پروردگار میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اتنی بڑی خواہش تیرے جناب نے پیش کی کہ جس کا میں تحمل نہیں کر سکتا. تو یہ ہے ممبرائے حجاب کی, یہی ایک شکل ہے جو اس دنیا میں ہوئی ہے, اور یہ بالکل امتیازی اور اختصاصی معاملہ ہے حضرت موسیٰ کا, کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اب اس میں اگرچہ عوام میں تو یہ بات کہتے ہوئے ذرا جھجک ہوگی کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ بڑھ گئے حضرت حضور سے ہمارے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے جزوی فضیلتیں, جزوی فضیلتوں میں دوسرے انبیاء حضور سے بڑھ سکتے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی فضیلت کلی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس مسئلے کو بھی اپنے ذہن میں حل کر لیجئے کہ جزوی اعتبار سے کوئی کسی ایک پہلو سے حضور سے آگے جا سکتا ہے, لیکن بحیثیت مجموعی فضیلت کلی جو ہے وہ بالاتفاق و بالاجماع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. اسی کی طرف اشارہ اس آیہ مبارکہ میں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ ہے وہ رسول کے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی, یہ ہے اصل میں فضیلت جزوی کا معاملہ. البتہ یہ بات ہے کہ حضور کو یہ معاملہ جو ہے یہ پیش آیا دنیا میں نہیں, شب معراج وہاں جو مکالمہ ہوا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے, تو یہ حضور کے لیے بھی ہے یہ چیز ثابت. وہاں بھی ایک مسئلہ اٹھ جاتا ہے, بعض لوگ تو اس کے قائل ہے کہ وہاں حضور نے اللہ کو دیکھا بھی, رویت اور استماع یہ دونوں حضور کے لیے ان کے نزدیک ثابت ہے. لیکن ایک رائے جس میں کہ امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کو بڑے جزم کے ساتھ پیش کرتی ہیں, وہ یہ ہے کہ نہیں, حضور نے شب معراج میں بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا. نور انا یرا, وہ تو نور ہے, اس کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے, یہ الفاظ ہے کہ جو انہوں نے روایت کی ہے. اور صرف وہاں بھی جو ہوئی ہے وہ مکالمے کی کیفیت, وہ یہی ممبرائے حجاب والی کیفیت ہوئی. میرے نزدیک یہ چیز قرآن مجید سے بھی ثابت ہے, اس لیے کہ معراج کے واقعے کا جو زمینی حصہ ہے اس کا ذکر تو ہے سورہ بنی اسرائیل میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور جو اس سفر کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر ہے سورۃ النجم میں, لیکن سورۃ النجم میں بھی جو آخری چیز کہی گئی ہے وہ یہ ہے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, اللہ نے وہاں بھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا. تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی جا کر یہ ضرور ہے کہ زمینی نشانیاں بھی ہیں اللہ کی, اور وہ آیات ربہ الکبریٰ سب سے عظیم نشانیاں وہ ہیں کہ جن کا مشاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے شب معراج میں عند سدرۃ المنتہیٰ, سدرۃ المنتہیٰ کے پاس. لیکن یہ کہ وہاں بھی اس کی کوئی صراحت نہیں ہے بلکہ اشارہ بھی نہیں ہے کہ کہ حضور نے خود اللہ ہی کا دیدار کیا. لہذا یہ جو ہے برائے حجاب والی گفتگو یہ حضور کے لیے ثابت ہے معراج میں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ امتیازی شان ہے کہ یہ انہیں شرف حاصل ہوا ہے اس زمین پر. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اب جو بقیہ دو صورتیں رہ گئی پہلی اور آخری, ان دونوں کے لیے لفظ وحی آیا ہے. یہ عجیب ہے بات. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, اور آخری ہے کہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو معلوم ہوا کہ وحی کے دو طریقے ہیں. ایک وحی ہے اللہ کی طرف سے براہ راست, جس میں کوئی فرشتہ درمیان میں واسطے کے طور پر نہیں. یہ ہے وہ چیز جسے ہم القاء فی القلب کہتے ہیں, براہ راست دل میں کوئی بات ڈال دینا. یہی ہے وہ چیز جس کو حضور نے حدیث میں جس کی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نفس فی الروح سے تعبیر کیا ہے, میرے دل میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ڈال دی جاتی ہے. بس یہ ہے براہ راست وہی اللہ کی طرف سے وہ اشارہ جو اللہ کر رہا ہے, اور وہ نبی کے قلب میں وہ بات آ گئی ہے براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطہ بندے کے. اور ایک وحی وہ ہے کہ جو فرشتہ لے کر آتا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید, میں تو اس پورے موضوع پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن مجید یا کتب سماویہ کی وحی جو ہے وہ کل کی کل اس تیسری نوع کی وحی ہے. یہ القاء نفس الروح کی وحی نہیں ہے. القاء نفس الروح جو ہے اسے ہم الہام کہہ دیتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ الہام اگر غیر نبی کو ہو سکتا ہے تو نبی کو بھی ہوتا ہے, بدرجہ اولا ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضور نے جو فرمایا کہ سچے خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے, تو یہ سچے خواب تو ابھی باقی ہے. لم یبقى من النبوت الا المبشرات, حضور نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب سچے خوابوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. اسی طریقے سے انبیاء کو بھی خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا, اور انبیاء کے خواب سب مانتے ہیں کہ وہی ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بات دی گئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, اور حضرت ابراہیم نے اسے اتنا قطعی سمجھا ہے کہ اسی کی وجہ سے, کوئی لفظ تو ان پر نازل نہیں ہوئے تھے, کوئی فرمان لکھا ہوا نہیں تھا, کوئی لفظاً صراحت کے ساتھ یہ حکم نہیں دیا گیا, بلکہ صرف خواب میں دیکھ رہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک. تو نبی کا خواب بھی وہی ہے, نبی کا الہام بھی وہی ہے, نبی کا کشف بھی وہی ہے. یہ ساری چیزیں جو غیر نبی کے لیے بھی ہیں, نبی کے لیے یہ وحی کے درجے میں ہو جائیں گی. اس لیے کہ غیر نبی کے لیے تو اس میں غلطی کا احتمال ہے. خواب میں وہ رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, وہ حدیث نفس بھی ہو سکتی ہے, جس کو کہ ہمارے یہ فرائض وغیرہ یہ سارے ان کے نزدیک تو خواب جو ہے وہ صرف انسان کے اپنے تحت شعور اور اپنے لاشعور کے اندر سے ابلنے والی چیزیں ہیں کہ جو اس کے ذہن پر آ کر وہ نقش پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ بھی ہے خواب کی ایک قسم جسے ہم تہذیب سے نفس کہتے ہیں. تو تہذیب سے نفس بھی ہو سکتی ہے, بنا شیطان بھی ہو سکتا ہے خواب, اور بنا رحمان بھی ہو سکتا ہے. لیکن نبی کی چونکہ حفاظت کی گئی ہوتی ہے, وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کی حفاظت کا پورا اہتمام ہوتا ہے, لہذا ان کا خواب بھی وہی ہے, ان کا کشف بھی وہی ہے, ان کا القاء اور الہام بھی وہی ہے. یہ ہے وہ چیزیں جن کو تعبیر کیا گیا یہاں الا وحی. آؤ میں ورائے حجاب کی میں شرح کر چکا. اور پھر تیسری وحی وہ ہے کہ جس میں فرشتہ ذریعہ بنتا ہے. اچھا, فرشتے کے ذریعہ بننے کی بھی تین صورتیں ہیں, تو بھی سمجھ لیجیے اچھی طرح. ایک تو یہ کہ نہ فرشتہ نظر آیا نہ اس کی آواز سنائی دی. یہ سارا معاملہ قلب نبی پر ہو رہا ہے, حواس ظاہری کو کوئی دخل نہیں. نہ آنکھ نے فرشتے کو دیکھا, نہ کان نے فرشتے کی کوئی آواز سنی. یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ الروح الامین اور روح محمدی ان کے مابین ہے صرف, یہ کمیونیکیشن. اس میں حواس ظاہری کو قطعاً کوئی دخل نہیں. اس کو قرآن مجید کہتا ہے نزلہ علی قلبک, اے محمد یہ جبرائیل نے نازل کیا ہے آپ کے دل پر. یہ دل پر براہ راست نزول ہے, اور دل در حقیقت مسکن ہے روح کا. تو یہ روح محمدی ہے کہ جو تلقی کر رہی ہے روح الامین سے, اس میں کسی حواس ظاہری کو کوئی دخل نہیں. یہی ہے اصل وحی قرآن, قرآنی وحی نہیں ہے. کس کو حضور نے تعبیر کیا ہے کہ جب اس کیفیت میں یہ وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پر بہت بوجھ پڑتا تھا. یعنی یوں کہ اس عالم بشریت سے اس روح کو اوپر اس کا ترقی کرنی پڑتی تھی، لہذا بہت اس پر تحمل جو ہے حضور کے لیے بڑے بوجھ کا معاملہ ہوتا تھا، اور اس میں کوئی ایلیمنٹ جو ہے فزیکل بھی ہے جو ہماری سمجھ میں فتح حال تو نہیں آ سکتا، اگرچہ روسیوں نے تو روح کو بھی کچھ وہ ناپ تول کر بتا دیا کہ روح میں اتنا وزن ہے، لیکن یہ کہ بارہ ربیع یہ چیزیں اس ناپ تول میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وحی کے اس کیفیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب حضور پر یہ وحی اترتی تھی تو بہت سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی جو ہے ارفالو ہو جاتی اور بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں، ان کی ران پر حضور نے سر رکھا ہوا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور تکیہ لگائے ہوئے کچھ آرام فرما رہے تھے، عین اس وقت وحی نازل ہوئی ہے اور حضرت زید ابن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری ران پھٹ جائے، اتنا شدید کام ہو، اگر اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تو اونٹنی کی قبر دھوری ہو جاتی۔ اور اس میں حضور کا فرمان یہ، وہ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی بخاری شریف میں، کہ یہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے گھنٹیوں کی سی آواز آئی، سلسلۃ الجرس، بس گھنٹیاں سی بج رہی ہیں، تو اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی تھی، اور پھر قلب کے اوپر وہ الفاظ اتر چکے ہوتے تھے، لیکن نہ تو فی الواقع کسی فرشتے کو دیکھا اور نہ کوئی فرشتے کی آواز، یعنی وہ الفاظ جو ہے وہ حضور کے کان میں نہیں سنے بلکہ وہ براہ راست قلب پر نازل ہوتے تھے۔ یہ ہے اصل میں وحی قرآن۔ دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اب یہاں ظاہر بات ہے کہ نبی کو تو سب کی کوئی جھیلنی نہیں پڑے گی، یہ تو فرشتہ جو ہے اپنی اونچائی سے اتر آیا انسانی شکل میں، لہذا نبی کے لیے بہت آسان، لیکن اس طرح سے جو چیزیں آئی ہیں انہیں وحی نہیں کہا گیا، انہیں قرآن مجید میں کم سے کم شامل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو حدیث جبرائیل جو ہے وہ قرآن مجید کا حصہ ہوتا، حدیث جبرائیل اتنی پختہ حدیثوں میں سے ہے، حدیث متواتر جن کو کہتے ہیں ان میں سے ہے، پھر یہ کہ بڑی اہم حدیث ہے جس کے بارے میں کہنا یہ ہے محدثین کا کہ ام السنہ ہے وہ، جس طریقے سے یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اسی طرح وہ حدیث جبرائیل جو ام السنہ ہے، لیکن یہ کہ وہ قرآن میں شامل نہیں کی گئی، اس لیے کہ حضرت جبرائیل ایک انسانی صورت میں آئے ہیں، مکالمہ ہوا ہے، سوال جواب ہوئے ہیں، لہذا وہ وحی قرآنی نہیں۔ اسی طریقے سے تیسری شکل ایک اور بھی تھی کہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں حضور کو نظر آیا، اور یہ دو مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ زمین پر، ایک مرتبہ وہ معراج میں۔ زمین پر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ بالکل ابتدائے وحی کے زمانے کا واقعہ ہے، اور ایک وہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ تو فرشتے کے ذریعے سے وحی کی بھی یہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک شکل ہے جو وحی قرآنی شمار ہوئی ہے، اگر فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے تو وحی قرآنی نہیں، وحی تو ہے، اس لیے کہ جو پیغام بھی وہ لایا اللہ کی طرف سے لایا، جس بات کی تصویر کی اس کو اللہ کی طرف سے سند حاصل ہو گئی، لیکن وہ وحی قرآنی ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں وحی کی، ان میں سے جس کو میں نے زیادہ ایکسرسائز کیا ہے وہ سلسلۃ الجرس والی کیفیت، جس کو کہ حضور بہت اپنے لیے بھاری بھی سمجھتے تھے، جو بہت مشقت طلب بنتی تھی حضور کے لیے، اور جس میں نہ کان نے کچھ سنا ہے اور نہ آنکھوں نے کچھ دیکھا ہے، فرشتے نے براہ راست قلب محمدی پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ ہے اصل میں کہ جو اہم ترین ہے، اور اسی کے ذریعے سے پورا یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جگر کا وہ شعر بہت عمدہ ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، روح محمدی نے سنا ہے اور روح الامین نے سنایا ہے، عالم مادی کا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، یہ جسم جو ہے جسم محمدی جو ہے وہ عالم مادی کی شے ہے، روح محمدی ہے جو عالم امر کی شے ہے۔ اب کیونکہ یہ بات یہاں پر آ گئی ہے اس لیے اگلی آیت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی سمجھنی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف ایک روح اپنے امر میں سے۔ یہ یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے واضح کیا ہے، یہ حکمت دین کے بڑے اہم اور بنیادی مسائل میں سے کہ دو عالم، مان لیجئے کہ دو عالم ایک دوسرے سے بالکل جدا، اپنے اصل کی حیثیت سے جدا، لیکن باہم جگر پیوست، ایک عالم خلق ہے، وہ عالم خلق میں نے سورہ حدید کے درس کے سلسلے میں تفصیل سے واضح کیا، وہاں پر یہ سارے مادی قوانین اپلائی ہوتے ہیں، ایک عالم امر ہے، اس عالم امر میں کوئی وقت نہیں لگتا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس عالم مادی میں ٹائم ایلیمنٹ ہمیشہ ہوگا، کوئی کام بھی آپ کریں گے تو اس میں وقت لگے گا. یہاں تک کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو چھ دن لگے، اور وہ چھ دن جو ہے وہ لفوکھا سال پر پھیلے ہوئے چھ دن ہے، وہ ہمارے چھ دن نہیں ہے. عالم خلق میں وقت کا عنصر ہمیشہ موجود رہے گا، عالم امر میں وقت کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. اور روح جو ہے وہ عالم امر کی شے ہے، روح انسانی بھی عالم امر سے ہے. یہ سلون کام روح پوری روح میں نمر ربی، ملائکہ عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح سے تعبیر کیا گیا الروح الامین. اور اسی طریقے سے وہی جو ہے وہ عالم امر کی شے ہے، اس کا اس عالم خلق سے، اس مادی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ وہی ادھر حقیقت عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، ادھر وہ روح محمدی وہ بھی عالم امر کی شے ہے، وہ روح جو ہے الروح الامین وہ بھی عالم امر سے متعلق ہے. یہ ساری کمیونیکیشن انٹریکشن جو ہے وہی کی، یہ عالم امر کی شے ہے. اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے محمد، آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یہاں بھی میں نے پہلے لفظی ترجمہ کر لیا ہے، اگرچہ اس پر ایک اشکال سا وارد ہو جائے گا کہ کیا حضور کے پاس اس قرآن کے نزول سے پہلے کوئی ایمان نہیں تھا. الفاظ تو بظاہر جو ہیں کسی مضمون کی طرف اشارہ کرتا ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں. لفظی ترجمہ نہیں ہے. تو پہلی چیز تو بالکل واضح، واقعی حضور کو کتاب کا کچھ پتا نہ تھا، اس لیے کہ آپ اہل کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ تورات سے واقف ہوتے، آپ اگر عیسائیوں میں سے پیدا ہوئے ہوتے تو آپ انجیل سے واقف ہوتے. پھر یہ کہ آپ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں اس دنیاوی اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی امیین میں پیدا ہوئے، امیین ہی میں اٹھائے گئے، خود امی تھے، نبی الامی سورہ آراف میں فرمایا گیا رسول النبی الامی. تو معلوم ہوا کہ مل کتاب، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ حضور کو کچھ پتا نہیں تھا، ما کنت تدری مل کتاب. لیکن ایمان کے معاملے میں ذرا اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور اس میں سہولت ہو جائے گی انگریزی کے دو الفاظ سے، ایک ہے کسی شے کا پوٹینشلی ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا ایکچوئل شکل اختیار کرنا، جن میں فرق ہے. پوٹینشلی روح محمدی میں ایمان موجود تھا، اول روز سے تھا، لیکن یہ کہ اس کی ایکچویلٹی کی شکل اختیار کرنا جو ہے یہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ہی ہوا. بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے اس طریقے سے کہ اجمالاً تو ایمان تھا، تفصیلاً ایمان بعد میں معلوم ہوا. بعض نے کہا کہ نفس ایمان تو تھا لیکن ایمان کی اصل حقیقت جو ہے وہ بعد میں منکشف ہوئی. میرے نزدیک اس کو اس طریقے سے تعبیر کیا جائے کہ ویسے پوٹینشلی تو بیج میں پورا ایک درخت موجود ہے، آم کی گٹھلی میں آم کا درخت پوٹینشلی موجود ہے، لیکن اس کے ایکچولی ایک آم کے درخت کی شکل اختیار کرنے میں وقت لگے گا. اس کو زمین میں آپ گاڑیے، اس کو پھر پانی دیجیے، سینچیے، پودا بڑھے گا، بنے گا، اسے وقت لگے گا. تو پوٹینشلی جو ہے وہ روح محمدی میں ایمان بتمام و کمال تھا، لیکن یہ کہ وہ استعداد فطریہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ہونے کے باوجود آخر ضرورت مند تھی اس بات کی کہ یہ جو آفتاب ہے وہی آسمانی کا، یہ آفتاب آیا اسے جگمگائے، وہ قلب محمدی جو ہے روشن ہوا ہے، پھر اس آفتاب وہی کے ذریعے سے اس طریقے سے وہ بات جو ہے وہ بہت واضح ہو جائے گی، اشکال بھی نہیں رہے گا، اور قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کا بھی حق ادا ہو جائے گا. لیکن اس سے میرے اور آپ کے لیے جو اصل میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہم پر فرض کیا گیا ہے آمد دین، اس کے لیے اولین ضرورت ہے ایمان پیدا کرنا، اور ایمان کا منبع اور سچکنا ثابت ہو گیا کہ قرآن سے. خود محمد کے قلب کو اگر ایمان ملا ہے اس کتاب سے، غور کیجیے نا، تو پھر اور کسی کے لیے کہاں سے کوئی اور منبع اور سچکنا ہوگا. اور وہ منبع اور سچکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے حفاظت کی ضمانت دے دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری. چونکہ وہ کام کرنا جو ہے وہ بھی ہے ہمیشہ کے لیے فرض. اقیم الدین، میں نے ہمیشہ اس لیے کہا کہ اگر دین قائم ہے تو قائم رکھو، اس حکم سے مستثنی پھر بھی نہیں، اس لیے کہ باطل تو کبھی بھی نچلا نہیں بیٹھے گا. سقیدہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی. اگر حضور نے دین کو قائم کر دیا
اور خلافت راستہ میں دین قائم رہا تو باطل کو اس کو گرانے کے در پہ رہا, اور باطل نے بہرحال اتنا بڑا فتنہ اٹھائی دیا, فتنہ الکبریٰ حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی, آخر اس کو گرانے کے در پہ تھا. تو اس وقت بھی حکم تھا ان عقیم الدین, دین کو قائم رکھو, اس کو گرنے مت دو, اس خیمے کو سنبھالے رکھو. ہوائیں چل رہی ہیں کہ جو اس کو اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہے, لیکن تم اسے سنبھالے رکھو, پکڑے رہو, اور اگر یہ دین سرنگو ہو جائے, گر جائے, پامال ہو جائے, خیمہ جو ہے یہ گر جائے, تو اب تمہارا فرض ہوگا کہ اسے اثر لو, استعارہ کرو, اسے کھڑا کرو, دین کو قائم کرو. اور اس کے لیے جو اولین ضرورت ہے, پری ریکوزٹ, اولین پری ریکوزٹ کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کہاں سے ملے گا؟ وہ جو میں مولانا ظفر علی خان کا شعر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ پورا کسی پاس. تو معلوم ہوا کہ جا ہی جا, سب یہاں پر اپنی پوری توجہ کو مرتکز کیجیے. ایمان پیدا کرنا ہے تو دنیا قرآن, دین کو قائم کرنا ہے تو لازم ہے ایمان پیدا کرنا. اس طریقے سے وہ پورا جو ہے ایک سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اے نبی اسی طرح ہم نے, جیسے کذالک سے جوڑ مل گیا اس آیت نمبر 3, کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم, اور یہی کذالک کا لفظ آیا تھا اس کے بعد بھی کہ ہم نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, اور یہی کذالک اب یہاں آ گیا. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا, اے نبی آپ کو تو کچھ معلوم نہ تھا کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کی حقیقت کیا ہے, یا ایمان کی تفاصیل کیا ہے, یا ایمان بالفعل کس شے کا نام ہے. تو ہم نے کس کو بنایا؟ اس قرآن کو وہ نور بنایا ہے. ولیکن جعلنا ہو نورا, ہم نے اسے اس نور کی حیثیت دی ہے, نہدی بہی من نشاء من عبادنا, کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتے. اور اب جب آپ حامل قرآن بن گئے, فَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو اب آپ ہیں ہدایت دینے والے سیدھے راستے. یعنی یہ قرآن جو ہے اس آفتاب ہدایت نے جگمگا دیا ہے قلب محمدی اور منور کر دیا ہے کاملتا نور ایمان سے, اور اب وہ لائٹ ہاؤس جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے یہ نور تقسیم ہوگا, جن سے یہ ایمان کی روشنی دوسروں تک پہنچے گی. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اب آپ ہیں ہدایت دینے والے سیدھی راہ. لیکن یہ کہ آپ کو خود یہ چیز جو ملی ہے, تو یہ ملی ہے اس کتاب کی بدولت, اس قرآن کی بدولت. اصل جو منبع ہدایت ہے, جو سچ اس میں ایمان ہے, وہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے, یہ درحقیقت شرح ہے اس آیت کی جو سورہ الضحیٰ میں آتی ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اے نبی اللہ نے آپ کو پایا تلاش حقیقت میں سرگردان. وہ غار حرا میں جو تفکر و اعتبار ہو رہا تھا, سوچ وچار غور و فکر, یہ سارے غور و فکر سے گزارا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ جس غور و فکر کے مراحل سے گزرتے رہے ہیں تمام فلاسفہ اور حکما, اور انسان بحیثیت انسان فکر کی جس انتہا تک پہنچ سکتا ہے اس تک پہنچ چکے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب یوں سمجھئے کہ اس در حقیقت پر دستک دے رہے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, کہ پھر وہ پردے اٹھائے گئے اور وہی سے سلسلے کا آغاز ہو گیا. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کی شرح ہے یہ آیت, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. اب صراط مستقیم کے لیے یہ بدل ہے, اس کی گویا کہ شرح ہو رہی. صراط مستقیم سے کیا مراد؟ اللہ کا وہ راستہ, اس اللہ کا راستہ کہ جس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں, جو مالک ہے اور ملک ہے,
کل آسمانوں اور زمین کا جو کچھ دونوں کے مابین ان میں ہے ان سب کا الا اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ تمام معاملات بالآخر اسی کی طرف لوٹ جائے. یہ ساری بساط جو بچی ہوئی ہے کائنات کی، ایک دن آئے گا. سورہ زمر میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ تمہاری زمین جو ہے بل لفظ و جمیان قبضت ہوئی اور قیامت سماوات و مقلی یا تم بے یمینی، اور یہ تمام فضائیں اور خلائے جو ہے یہ کل کی کم اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی. یہ بساط جیسے اس نے پھیلائی ہے ایسے ہی اس بساط کو ایک دن وہ لپیٹ لیجیے گا اور تمام معاملات پھر آخر اسی کی عدالت میں آخری فیصلے کے لیے پیش ہو جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم.